الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم. مسلمانوں کے یہاں چاند کی تاریخ چلتی ہے جس کو ہم قمری تاریخ کہتے ہیں. ہمارے یہاں رمضان کے روزے شروع ہونا، رمضان کے روزے ختم ہونا، حج کا آنا، حج کے اعمال کے ایام، قربانی کی عید، یہ بڑے بڑے جو کام ہیں یہ سب چاند کی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں جس کو ہم قمری نظام کہتے ہیں. بارہ مہینے خود اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کیے گئے. ان عدت شہور عند اللہ اثنا عشر شہرا، پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ کہلاتا ہے، آخری مہینہ ذی الحج کا کہلاتا ہے. مولانا محترم ابھی مکاتب کی بات بیان فرما رہے تھے، مکتب کے اندر بچوں کو دین کی بنیادی ضروری باتیں یاد کرائی جاتی ہے. یہ ایمان اسلام کو باقی رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. مکتب ہی کے اندر یہ 12 مہینوں کے نام بھی یاد کروا دیں. اب یہ جو پہلا مہینہ ہے محرم کا جو ابھی چل رہا ہے, اس محرم کے ساتھ ایک لفظ جوڑتے ہیں محرم الحرام. ایسے خود محرم کا جو لفظ ہے وہی ایسا لفظ ہے کہ جو ہمیں دوسرے کا ادب احترام اور اکرام یاد دلاتا ہے. اسلام سے پہلے جب جہالت تھی دنیا میں, اور عربوں کی جہالت تو بڑی خطرناک تھی, اس دور کے اندر لوگ کسی کی عزت کا بھی خیال نہیں کرتے تھے, جان مال کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے. کسی کا مال غلط طریقے سے لوٹ لینا یہ ان جاہل عربوں کی عادت تھی. عزت تو ان کے یہاں کوئی چیز ہی نہیں تھی, قتل کرنا بھی ان کے یہاں کھیل تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین, جو شریعت دنیا والوں کے لیے بھیجی, اس کے اندر لوگوں کو سکھایا گیا کہ دوسروں کی عزت کا بھی خیال کرو, مال جان کا بھی کرام احترام اور خیال کرو. یہ عرب کے جاہل لوگ لٹیرے تھے, گنڈے قسم کے تھے, عزت لوٹنے والے تھے, مال لوٹنے والے تھے, قتل کرنے والے تھے, کتنے بھی گندے تھے. لیکن جب یہ مہینے شروع ہوتے تھے تو ساری لڑائیاں روک دیتے تھے. رجب کا مہینہ, ذی قعدہ, ذی الحج, محرم کا مہینہ, یہ 4 مہینوں کے اندر, ان مبارک مہینوں کا اور مبارک دنوں کا اتنا احترام ان کے دل کے اندر تھا کہ وہ لڑائی بھی نہیں لڑتے تھے, لوٹ مار بھی نہیں کرتے تھے, قتل بھی چھوڑ دیتے تھے, اتنے زیادہ وہ لوگ احترام کرتے تھے. اب یہ جو پہلا مہینہ ہے محرم, اس کے ساتھ لگا ہے حرام, اس سے نیا سال شروع ہوتا ہے جس کو ہم ہجری سن کی شروعات کہتے ہیں. ہمارے ملک میں ہندوؤں کے یہاں وکرم سنوت چلتا ہے, عیسائی لوگ عیسوی سن کو مانتے ہیں, اور ہم لوگوں کے لیے ہجری سن ہے. تو یہ محرم سے نیا سال شروع ہوا, 1444 ختم ہوا, اور 1445 شروع ہو گیا. یہ محرم کا لفظ، یہ محرم کا معنی اور اس کے ساتھ حرام، حرمت، احترام، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور سبق ہے. نصیحت یہ ہے کہ ایمان والو، تم دوسرے کا مال، دوسرے کی عزت، دوسرے کی جان کا احترام کرو، لحاظ رکھو، خیال رکھو، اس کو پامال مت کرو، برباد مت کرو. یہ محرم الحرام کا بہت بڑا سبق ہے. پرانے جو اکابر تھے، صوفیاء کرام، خانقاہی بزرگ، ان کے یہاں ایک عجیب ترتیب تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی اس طرح ترتیب تھی. کوئی آدمی خانقاہ میں پہنچا، حضرت بیعت ہونا ہے، تو ایسے ویسے بیعت نہیں کر لیتے تھے، پہلے تعلق قائم کر، ان کا اتہاس، ان کی ہسٹری، ان کے حالات سب نکلوائے جاتے تھے. کم از کم 6 مہینے تک ان کو ویٹنگ لسٹ میں رکھا جاتا تھا، انتظار میں رکھا جاتا تھا، پھر وہاں پر بیعت کیا جاتا تھا. آپ کو سن کر تعجب ہوگا، خانقاہ میں لوگ آتے تو حضرت تھانوی کے یہاں ایک سوال بڑا اہم تھا، آپ کے دادا حیات ہے یا انتقال کر گئے؟ کہا انتقال کر گئے، نہیں ہے دادا جان. اب کوئی یہ سمجھتا کہ شاید دادا کے لیے دعائے مغفرت یا ایصال ثواب ہو جائے، اسی لیے حضرت نے سوال کیا ہوگا. لیکن جب سوال کا جواب یوں آتا کہ میرے دادا کا تو انتقال ہو گیا، وہ دنیا میں نہیں ہے، تو فوراً پوچھا جاتا تھا کہ دادا جان کے انتقال کے بعد دادا نے جو کچھ چھوڑا تھا، مال چھوڑا، پراپرٹی چھوڑی، مکان چھوڑا، جانور چھوڑے، پیسے چھوڑے، اس کو مسئلے کے مطابق تقسیم کر دیا یا نہیں کیا؟ تمہارے ابا جان نے پھوپھیوں کو حصہ دے دیا کہ نہیں دیا؟ تمہارے ابا جان کی بہنیں ہیں، تمہاری پھوپھیاں ہیں، ان کو ابا جان نے حصہ دیا کہ اب تک نہیں دیا؟ یہ سوال ہوتا تھا. یہ بھی سوال ہوتا عمر دیکھ کر، تمہارے ابا جان حیات ہیں؟ کا انتقال ہو گئے ابا جان کو. تو کہا ابا کے انتقال کے بعد تم نے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی امی کو میراث کا، وارثائی کا حق دیا کہ نہیں دیا؟ یہ سوال ہوتا تھا. اب وہ خانقاہ میں بیعت کے لیے جانے والا یہ سوچے کہ مولوی صاحب تو بیعت کی تو کچھ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. عام طور پر خانقاہوں میں اور بزرگوں کے پاس بیعت ہونے والے ایک خاص سوچ لے کے آتے ہیں کہ مجھے اتنی تسبیح پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، اتنی تلاوت کے لیے کہا جائے گا، اتنے نوافل کے لیے کہا جائے گا، اتنے معاملات کا کاغذ دیا جائے گا،
اور آئندہ خانقاہ میں جاؤں گا تو اسی کی رپورٹ لی جائے گی، کتنی تسبیحات کی پابندی کی، کتنی تلاوت کی پابندی کی، کتنی ذکر و مراقبہ، کتنی تلاوت، یہی سوالات ہوں گے. تم کہا کہ یہ خانقاہ تو بڑی عجیب ہے، یہاں تو یہ فیملی میٹر کی پوچھ تاچھ ہو رہی ہے. آج کل لوگ ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب بہت ہمارے دل دماغوں کو بگاڑے ہوئے ہیں. یہ ویسٹرن کلچر مغربی تہذیب کا گندا اثر ہے کہ کوئی عالم، کوئی مصلح، کوئی شیخ، کوئی پیر، کوئی مرشد اگر یہ سوال کرے کہ دادا کے انتقال کے بعد پھوپھیوں کو، چچاؤں کو میراث ملی کہ نہیں ملی، ابا کے انتقال کے بعد بھائی بہنوں کو میراث ملی کہ نہیں ملی، اس سوال کو لوگ یوں کہتے ہیں یہ تو ہمارا فیملی میٹر ہے، ہمارا خاندانی معاملہ ہے، ہمارا کٹمبک جھگڑا ہے، اس میں یہ مولانا صاحب خاموخواہ کیوں دخل گیری کرتے ہوں گے؟ یہ اگر سوال دماغ میں آئے تو سمجھو کہ ہمارے اوپر ویسٹرن کلچر کا گندا اثر ہے. اگر ایمان ہوتا تو ہرگز یہ سوچ دماغ میں نہیں آتی. پتہ نہیں لوگوں نے خانقاہ، تصوف، بیت اس کو کیا سمجھ لیا ہے لوگوں نے. یہ سلف کی خانقاہوں کے معمولات سنا رہا ہوں، حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کا سلسلہ. سوال ہوتا تھا یہ کوئی فیملی میٹر نہیں ہے، یہ کوئی خاندانی کٹمبک لمیٹڈ جھگڑا نہیں ہے، یہ معاملہ ہے دین کا، ایمان کا، شریعت کا، قرآن کا، اللہ رسول کے حکم کا یہ معاملہ ہے کہ آدمی جب تک دوسروں کا مال لے کر کے بیٹھا ہو، مال کی لائن کے حق ادا نہ کرتا ہو، تو وہ کبھی خانقاہوں میں بیٹھ کر کے الا اللہ الا اللہ 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 کی آوازیں لگائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا، اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ مال کا احترام جس کو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطے دے کر فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، باقاعدہ پوچھا مکہ المکرمہ میں، مینا میں، حج کے دنوں میں، سوال کرنے کے بعد فرمایا ان دماءکم واموالکم وعرضکم وآراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. یہ مکہ کتنا احترام والا، ویلیو والا شہر، ذی الحج کا مہینہ کتنا اہم احترام والا، اور یہ مبارک دن 9 ذی الحج عرفات، 10 ذی الحج یوم النہر قربانی کا دن، کہا کہ جتنا اس کا احترام ہے مکہ کا، عرفات کا، مینا کا، ذی الحج کے مہینے کا، دوسرے کی عزت، دوسرے کا مال، دوسرے کی جان وہ بھی اتنی ہی عزت والی ہے، اتنی عزت والی ہے. یہاں ایک شارح حدیث نے ایک عجیب توجیہ لکھی ہے کہ عام متن کیا ہوتا ہے کہ مشبہ زیادہ ہوتا ہے مشبہ بھی کم ہوتا ہے عام متن، لیکن یہاں الٹا معاملہ ہے، اور معاملہ یہاں یہ ہے کہ مکہ کا احترام، مکہ کی عزت، مینا عرفات کا احترام، مینا عرفات کی عزت، ذی الحج کا احترام اور اس کی عزت کا اس سے زیادہ دوسرے انسان کی جان، مال اور عزت کا احترام اس سے بھی زیادہ ہے. اس لیے ایمان والے بھائیوں، یہ محرم کا مہینہ ہمیں لیسن دے رہا ہے، سبق دے رہا ہے کہ دوسرے مسلمان کے مال کا احترام کرو، مالی حقوق ادا کرو، تو جا کر کے تمہارے اندر ایمان کی روح آئے گی، اسلامی جان آئے گی، تقویٰ آئے گا. اور جب تک تم مال کی لائن سے صاف نہیں ہوں گے، کلیئر نہیں ہوں گے، وہاں تک تمہارے اندر ایمانی روح نہیں آ سکتی، کامل ایمان کی روح نہیں آ سکتی. یہی حال دوسرے کی عزت کا بھی ہے. دوسرے کی عزت ہمارے ذریعے پامال نہ ہو، دوسرے کی عزت بڑھے، زیادہ ہوئے، پامال نہ ہو، برباد نہ ہو، دوسرے کی عزت کے اوپر اٹیک اور حملہ نہ ہو. محرم احترام، حرام حرمت، ادب، یہ ہم بار بار بولتے ہیں، لیکن اب ضرورت ہے کہ یہ زندگی کے اندر آئے. اس محرم کے مہینے سے ہم اپنی زندگی میں یہ سبق لیں، مال دوسرے کا، عزت دوسرے کی، ہم اس کا بہت خیال رکھیں، بہت خیال کریں، بہت خیال کریں. اس لیے مال کے معاملات میں صفائی، دوسروں کی عزت کے بارے میں احتیاط، یہ انسان کے لیے ایمان کے اندر ترقی کا ذریعہ ہے. ایمان میں اس کی برکت سے ترقی ہوگی. دوسری ایک خاص بات ہمیں سمجھنی ہے محرم سے، یہ مسئلہ آیا تھا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، وہاں تک ہجری سن مقرر نہیں تھا، تو کہا دنیا کے اندر الگ الگ کیلنڈر چلتے ہیں، تو کوئی ہمارا بھی کیلنڈر ہونا چاہیے، اسلامی کیلنڈر. تو وہاں تو مشورے سے کام ہوتے تھے، تو اب مشورہ کرنے بیٹھے کہ اسلامی کیلنڈر شروع کرنا ہے تو کب سے شروع کریں. بہت ساری باتیں سامنے آئی، تو کہا اسلام کے اندر تو بڑے یادگار قصے ہیں، یادگار بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن شروعات کس سے کریں؟ بدر ہے، فتح مکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے، کیسے بڑے بڑے واقعات ہیں. کیا معراج سے اسلامی سال شروع کریں؟ اس کی یاد میں اس کو سامنے رکھ کر، بدر کا واقعہ انقلابی واقعہ، فتح مکہ عجیب و غریب واقعہ، کہاں سے شروع کریں؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں فیصلہ ہوا کہ بڑے عجیب عجیب یادگار قصے ہیں، لیکن ہم ہجرت سے شروع کریں گے کہ ہم سب کے پیارے آقا و مولا تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، آپ نے وطن سے ہجرت فرمائی، کا ہجرت کے واقعے سے ہم اسلامی سال کا نظام بناتے ہیں. سارے صحابہ کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرما دیا، گویا ہمارے یہاں تو ہجری سن کی بنیاد بھی مشورے کے اوپر ہے. یہ سال جو متعین ہوا ہجری سن، اس کی بنیاد میں بھی مشورہ ہے حضرت عمر اور صحابہ کا. 1445 کے اندر ہم داخل ہو، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی حکمت سے، بڑی دور اندیشی سے ہجرت کو سامنے رکھ کر یہ اسلامی سال کی ترتیب بنائی. اس میں سے دو بڑے سبق ہمیں لینے ہیں، دو بڑے سبق. پہلا سبق ہے ہجرت کے معنی آتے ہیں چھوڑ دینا، اور ایسے ہم ہجرت کا میننگ لیتے ہیں اپنے وطن کو چھوڑ کر کے اپنے دین کو بچانے کے لیے دوسری جگہ چلے جانا. بہت سے لوگ وطن چھوڑتے ہیں، کوئی شادی کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، نیا وطن بنا لیتا ہے، کوئی کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے نئے وطن میں چلا جاتا ہے، کوئی جاب اور نوکری کے لیے دوسرے وطن میں جاتا ہے. کا ہجرت جس پر اللہ ثواب دیں گے، اللہ نیکی عطا فرمائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے، وہ کون سی ہجرت ہے کہ بندہ اللہ کے دین کے خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کے خاطر، اپنی دینداری کو سلامت رکھنے کے لیے ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جائے، کا اس کو ہجرت کہا جاتا ہے. صحیح ہجرت، ثواب والی ہجرت. جہاں گندا ماحول ہے، آپ جس کالونی میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس اسٹریٹ میں رہتے ہیں، وہ گندا ماحول ہے، نماز کا اہتمام نہیں، شراب لوگ پیتے ہیں، کھلے عام غلط کام ہوتے ہیں، کا ایسا محلہ چھوڑ دو، ایسی اسٹریٹ چھوڑ دو، ایسی کالونی چھوڑ دو، ایسی سوسائٹی چھوڑ دو، اور ایسی جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں نماز کا ماحول ہے، حیا شرم کا ماحول ہے، پردے کا ماحول ہے، نیکی کا ماحول ہے، کا ایسی جگہ کے اوپر چلے جاؤ. ارے محلہ اسٹریٹ، اس سے آگے گاؤں اور شہر، اللہ نہ کرے ایسا ہو گیا کہ جہاں نماز کا کوئی ماحول نہیں، دین کا ماحول نہیں، تو کہا اس شہر کو چھوڑو، اس بستی کو چھوڑو جہاں آپ کا دین خطرے میں، نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ کی بیٹیوں کا ایمان خطرے میں، آپ کی اولاد کا دین خطرے میں، کہا چھوڑو ایسی بستی، ایسا شہر، ایسا گاؤں، ایسا محلہ، ایسی جگہ، اور چھوڑ کر کے چلے جاؤ. جہاں نماز کا ماحول ہو، جہاں دین مکتب مدرسے کا ماحول ہو، جہاں آپ کی اولاد کی عزت عصمت پاک دامنی کیریکٹر سلامت رہے، ایسا ماحول ہو، ایسی جگہ کے اوپر چلے جاؤ. کا اپنا ایمان اپنا دین بچانے کے لیے آدمی کا، میرے دادا پر دادا کے زمانے سے ہم اس گھر میں رہتے ہیں، بھلے رہتے ہیں، ان کے زمانے میں ماحول الگ تھا، آج ماحول بدل گیا. تو آپ کو کوئی ہسٹوریکل پیلس تو بنانا نہیں ہے، اتہاسک یادگار اس کو گھر تو بنانا نہیں ہے. دادا رہے، پر دادا رہے، ابا رہے، لیکن آج ایمان نہیں رہ رہا ہے. سب رہے لیکن آج دین نہیں رہ رہا ہے. تو آپ اس کو چھوڑو، اور چھوڑ کر کے ایسی جگہ جا کر کے بسو، ایسی جگہ گھر بناؤ جہاں پر دین کا ماحول ہو، ایمان کا ماحول ہو، شریعت پر عمل کرنا آسان ہو. یہ ہم سب کو ہجرت کے واقعے سے بہت بڑا سبق ملتا ہے، بہت بڑا لیسن ملتا ہے. آج تو بعض مسلمانوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو ایمان کا ڈر لگتا ہے. ایک صاحب نے بتلایا کہ مسجد کے قریب میں ایک پلاٹ بکنے والا تھا. اب گھر آپ کو دلال لوگ دکھانے لاتے ہیں تو فلاں ایریے میں پلاٹ بک رہا ہے. گھر آپ لوگ آتے ہیں، ان کو پہلے معلوم نہیں کہ کہاں، اب آ کر کے دیکھا پلاٹ تو بہت اچھا ہے، کہ ان کا مسجد کے بازو میں ہے. کہا وہ تو اپنے کو نہیں چلے گا، مسجد کے بازو میں، مدرسے کے بازو میں، یہ پلاٹ کا اپنے کو نہیں چلے گا. اب ان کے دل میں کیا چور چھپا ہوا ہے وہ تو ہم دیکھنے نہیں گئے، لیکن جو ظاہری طور پر یہ محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کو ڈر ہے کہ مسجد کے بازو میں رہیں گے، نماز با جماعت پڑھنی پڑے گی، زور زور میں میوزک اور گانا نہیں بجا سکیں گے، ہماری عورتیں بے پردہ، لڑکیاں آوارہ ادھر ادھر نہیں جا سکے گی، اسی لیے ان کو مسجد کا پڑوس پسند نہیں ہے. کیسا انسان کا دل دماغ سڑا ہوا ہے اندازہ لگا. اگر دین کے ماحول کو بنیاد بنا کر کے وہ اس جگہ کو پسند نہیں کرتا ہے، خطرہ ہے اس کے ایمان کا، کہ کہیں ایمان اس کا برباد نہ ہو جائے، ایمان تباہ نہ ہو جائے. بلکہ آدمی کا مزاج کیا ہونا چاہیے، جو ہجرت کا واقعہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، جہاں ذکر کا، تلاوت کا، نیکی کا ماحول ہے، جہاں حیا شرم پردے کا ماحول ہے، جہاں نماز کا، دین کا، مدرسے کا، مکتب کا ماحول ہے، کا ایسی جگہ کو پسند کرو رہنے کے واسطے، تاکہ ہمارا ایمان بھی سلامت، ہماری اولاد اور نسلوں کا ایمان بھی سلامت. آج ایسے واقعات، ایسے قصے بہت سامنے آ رہے ہیں کہ بھائی ایمان نکل گیا. کیوں؟ محلے میں، اڑوس پڑوس میں غلط ماحول ملا، اس کی وجہ سے نعوذ باللہ ایمان نکل گیا. محلے میں، اطراف میں، اڑوس پڑوس میں ماحول ملا ان کو ایمان کو برباد کرنے والا، جس کی وجہ سے ایمان سے نکل گئے. یہ ہجرت کی روح میں آپ کو سنا رہا ہوں، جس ہجرت کو سامنے رکھ کر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اسلامی سال ہجرت کی بنیاد پر ہجرت کو سامنے رکھ کر ہجرت کے واقعے کی بنیاد پر شروع کیا جائے ہجری سن. اس کا یہ بہت بڑا سبق ہے. میں آپ تمام مسلمان بھائیوں کو کہتا ہوں آپ دیکھ لو کہاں آپ رہتے ہیں, کہاں آپ کا مکان ہے, کہاں آپ کا رہنا اٹھنا سہنا بیٹھنا ہے. اور بعض مرتبہ نیا مکان لینے کا آدمی ارادہ کرے, نیا مکان بنانے کا ارادہ کرے, اول نمبر پر دیکھے کہ آجو باجو کا ماحول کیسا ہے, اطراف کا ماحول کیسا ہے, اس کی بنیاد پر آدمی رہے. ورنہ جہاں ایمان کو خطرہ, اخلاق کو خطرہ, کیریکٹر کو خطرہ, پاک دامنی کو خطرہ, ایسی جگہ سے ہجرت کرو اور دوسری جگہ کے اوپر جا کر کے آباد ہو جاؤ. یہ آج کے حالات کے اندر بہت ضروری ہے. آپ بچوں کو گھر میں تالا لگا کر کے تھوڑے رکھیں گے, محلے میں جائیں گے, محلے میں گندگی ہے. تو جس طریقے سے محلے میں کیچڑ ہوتا ہے تو بچے کیچڑ والے کپڑے کر کے آئیں گے, کیچڑ والا پیر کر کے آئیں گے. اسی طریقے سے محلے کے اندر گالی گلوچ کا ماحول ہے, محلے کے اندر گندی باتوں کا ماحول ہے, محلے میں بے حیائی بے شرمی کا ماحول ہے. بچے وہ ساری گندگیاں گھر میں لے کر آئیں گے, ساری غلط چیزیں گھر میں لے کر آئیں گے. اسی لیے اچھا ماحول, اچھی جگہ کے اوپر رہنا, آباد ہونا, یہ ہجرت ہم لوگوں کو یہ بڑا سبق دیتی ہے. ایک اور سبق ہے ہجرت کا, اللہ کرے وہ میری زندگی میں بھی آ جائے, آپ کی زندگی میں بھی آ جائے. ہجرت کا معنی آپ کو بتلایا چھوڑنے کے. ایک صحابی نے سوال کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, ای الہجرت افضل, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی ہجرت کیا ہے؟ آدمی گھر چھوڑ کے جاوے, وطن چھوڑ کے جاوے, گاؤں چھوڑ کے جاوے, محلہ چھوڑ کے جاوے, کہا حضور سب سے اچھی ہجرت کون سی؟ ایو الہجرت افضل. تو کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی زبان سے, برکتی زبان سے امت کو فرمایا, ان تہجر ما کرہ ربک. کتنی بڑی بات فرمائی کہ جو چیز, جو بات, جو کام تمہارے رب کو, تمہارے اللہ کو پسند نہیں ہے وہ چھوڑ دو, یہ بہت بڑی ہجرت ہے, افضل ہجرت ہے. جو بات اللہ کو پسند نہیں چھوڑو ایسی بات بولنا, جو کام اللہ کو پسند نہیں چھوڑو ایسے کام, جو طریقہ اللہ کو پسند نہیں چھوڑو وہ طریقہ. ایو الہجرت افضل, کون سی ہجرت بہترین ہجرت؟ تو فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک, تمہارے رب, تمہارے مالک اللہ کو جو چیز پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دو, یہ بہترین افضل ہجرت ہے. تو یہ نیا ہجری سن شروع ہوا, ہجرت والا سال ہجری سن کا نیا شروع ہوا. یہ دوسرا سبق ہمیں زندگی میں لینا ہے. جس بات سے اللہ ناراض ایسی بات کبھی نہیں بولیں گے, جس کام سے اللہ ناراض ایسا کام کبھی نہیں کریں گے, جس طرح کے معاملات اور ویوہار سے اللہ ناراض کبھی وہ کام معاملہ نہیں کریں گے. کہو انشاءاللہ. یہ ہے اصل چیز. آدمی کیا سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ نیکی کے کام کر لوں بہت بڑا ولی بن جاؤ. ارے بہت بڑا ولی یہ ہے, بہت بڑا بزرگ یہ ہے, بہت بڑا تقویٰ والا یہ ہے کہ جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے وہ چھوڑ دو. یہ بہت بڑی بزرگی ہے, بہت بڑی نیکی ہے. اللہ کو پسند نہیں وہ چیز چھوڑ دو. اور جس دن ہم اللہ کو جو چیز پسند نہیں وہ چھوڑ دیں گے, سمجھو کہ اللہ کی محبت آنا شروع ہو جائے گی, دل میں اللہ کا پیار شروع ہو جائے گا, دل میں اللہ کا عشق شروع ہو جائے گا. اللہ کی محبت, اللہ کا پیار, اللہ کا عشق چاہیے تو جس چیز سے اللہ ناراض اس کو چھوڑ دو. دنیا میں آدمی کہتا ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے, تو جو چیز ان کو پسند نہیں وہ چھوڑو تو محبت, اور جو چیز ان کو پسند نہیں وہ چالو رکھو, کبھی محبت نہیں ہو سکتی. تعصل الہ وانت تظہر حبہ, تعصل الہ وانت تظہر حبہ. اللہ کی نافرمانی کرو اور دوسری طرف محبت کا دعویٰ بھی کرو. ہذا لمحال فی الفعال بدیع, یہ تو امپوسیبل میٹر ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا. تو اگر اللہ کی محبت چاہیے, اللہ کی رحمت چاہیے, اللہ کا پیار چاہیے, اللہ کا عشق چاہیے, تو جس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہو اس کام کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. یہ ہے ہجرت کے سال کے شروعات کا سبق. اچھا, ہجرت کی داستان بھی بڑی عجیب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں سے اجازت آئی, اور بڑی مجبوری میں آئی تھی اجازت, ایسے نہیں آئی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, مکہ کے اندر ایک مشورے کا روم تھا, وہاں بیٹھ کر کے مکہ کے اس زمانے کے بڑے بڑے لیڈر دشمن انہوں نے پلان بنایا. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان. نبی جی کو قتل کرو, قتل کرنے کا پلان بنایا. تب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی عجیب بات ہجرت کی دھیان میں رکھیے, آج تو ایک جگہ سے دوسری جگہ آدمی بھاگ جاتا ہے تو لوگوں کے کروڑوں کھا کے بھاگتا ہے. بھاگے تو سمجھ لے گا کہ ایسے نہیں جا رہا ہے, بہت کچھ لے کر کے بھاگ رہا ہے. رات دن اس کے قصے کہ فلاں سروف اینڈ فائنانسیئر کی کمپنی تھی اور تالے لگ گئے, کیا ہوا؟ تو کہا بھاگ گیا وہ. اس زمانے میں عام ہے جو بھی بھاگے, جو بھی کہیں چلا جاوے تو لوگوں کے لے کر کے بھاگتا ہے. پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما رہے ہیں, اللہ کے حکم سے ہجرت فرما رہے ہیں. ہجرت کرتے کرتے سب سے بڑا کارنامہ اپنے داماد، اپنے جمائی، اپنے چچازات بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. علی، میرے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں ہیں. مکہ کے لوگ دشمن تھے لیکن امانت رکھنے حضور ہی کے پاس آتے تھے. آپ کو نبی ماننے تیار نہیں لیکن امانت رکھنے وہیں آتے تھے. وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس ہماری چیز سلامت رہے گی، یہ امانت دار ہے، ان کے پاس جو رکھیں گے وہ سلامت رہے گا، وہ ضائع اور برباد نہیں ہوگا. آئے حضرت علی، مکہ کے جتنے بھی لوگ اس میں 90% سے زیادہ بے ایمان لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ، ان کی امانتیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کسی کا سونا، کسی کی چاندی، کسی کے پیسے، کسی کی کوئی چیز، کسی کا کوئی مال، ساری امانتیں ایک ایک گنوا کر حضرت علی کو سونپی. علی، مکہ کے لوگوں کو امانتیں پہنچا دینا، میں اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ جا رہا ہوں. کیسی مثال، کیسا کارنامہ، ایک شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور حالات اتنے سنگین تھے کہ چھپ کے جا رہے ہیں، چھپ کر کے جا رہے تھے، سنگین حالات تھے، مجبوری کے حالات تھے، مکہ والے آقا کی جان کے پیاسے بنے ہوئے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن ایسے حالات میں بھی جاتے جاتے پورے مکہ والوں کی چھوٹی بڑی ہر امانت حضرت علی کو حوالے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے. اندازہ لگاؤ دوسروں کے مال کا کتنا لحاظ، دوسروں کی چیزوں کا کتنا لحاظ، دوسروں کی چیزوں کا کتنا خیال. اللہ ہمیں ایسی امانت داری عطا فرمائے، ایسی امانت کا اللہ ہمیں بھی اہتمام عطا فرمائے. نکلے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے، وہاں سے غار ثور میں تشریف لے گئے، پھر وہاں سے نیا راستہ پکڑا، اندر کا جنگلی راستہ، مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. جس وقت پر حضرت ابوبکر صدیق کے یہاں پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، ابوبکر اللہ کے راستے میں ہجرت کرنی. وہ تو خوش ہو گئے، اس لیے کہ پہلے مکہ والوں سے تنگ آ کر کے حبشہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے حضرت ابوبکر صدیق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مکہ سے نکل کر حبشہ کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن عرب کا ایک بڑا آدمی سمجھا بوجھا کر کے واپس لایا ان کو. ارے ابو بکر، تم جیسے آدمی کہاں جائیں گے، تم تو غریبوں کی مدد کرتے ہو، کمزوروں کی خدمت کرتے ہو، لوگوں کو کما کما کے دیتے ہو، تمہارے جیسے لوگ تو عرب میں رہنے چاہیے، تم کہاں نکل کے جا رہے ہو، چلو واپس سمجھا کے لائے. آج آقا نے کہا اللہ کے اجازت ہے، چلو ہم دونوں ہجرت میں کریں گے، نکلیں گے. مکہ والوں نے اعلان کر دیا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کے لاوے یا قتل کر کے ان کی لاش لاوے، 100 اونٹ کا اس کو انعام دیا جائے گا، سو اونٹ کا انعام. اور عربوں کے یہاں اونٹ سب سے بڑی دولت تھی وہ زمانے میں. سمجھو آج کی زبان میں 100 مرسڈیز کار کا اعلان کر دیا, 100 اوڈی کار کا اعلان کر دیا, کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کے لاوے, قتل کر کے سر لاوے, 100 اونٹ انعام میں ملیں گے. ایسے وہ پیاسے. اب ہر ایک آدمی انعام لوٹنے کے چکر میں, 2 وجہ سے مکہ والوں نے بہت محنت کی. 2 وجہ, ایک تو میرے اور آپ کے آقا اللہ کے حبیب و محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی, حضور سے دشمنی. اس دشمنی کی وجہ سے حضور کے پیچھے پڑے. اور دشمنی کس وجہ سے تھی؟ دشمنی کوئی پرسنل نہیں تھی, ذاتی نہیں تھی. 40 سال تک مکہ میں رہے, کوئی دشمنی نہیں, بلکہ سارے مکہ والے امانت دار سچا مانتے. اب جو دشمنی ہو گئی, وہ دشمنی کی وجہ کیا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. دشمنی کی وجہ یہ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی عبادت وہ لوگوں کو سکھانا شروع کیا. ایک اللہ کی عبادت, ایمان, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. ایک اللہ کی عبادت کرو, مجھے نبی مان لو, قرآن کو پڑھنے والے بن جاؤ, قرآن کو اللہ کا کلام مانو, اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ. بس یہ آواز لگائی, دشمنی شروع ہو گئی. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ, ساری دشمنی, ساری ناراضگی, ایک ریزن, ایک وجہ, اِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ایمان کے خاطر, اسلام کے خاطر دشمنی, پیچھے پڑ گئے مکہ والے. اس لیے بھائیوں, ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی مکہ والوں نے کی صرف اور صرف ایمان کے خاطر. اور دوسری وجہ کیا؟ لالچ. لالچ میں آدمی سب کچھ کر ڈالتا ہے. لالچ ہے چیز ایسی کہ 100 اونٹ ملیں گے, ان کو قتل کرو 100 اونٹ لو, ان کو پکڑ کے لاؤ 100 اونٹ لے لو. لالچ. اور لالچ کے اندر آدمی اندھا ہو جاتا ہے, نہ کرنے کے کام کر ڈالتا ہے لالچ کے اندر. دوڑے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق غار ثور میں پہنچے. ایک کیو ہے, گفہ ہے, کافی اونچائی پر ہے. اللہ آپ کو مجھے بار بار مکہ مدینہ لے جا رہے, وہ جگہ ہے بار بار جانے کی, بار بار جانے کی وہ جگہ ہے. میں تو آج کل مسلمانوں کو بہت درد سے کہتا ہوں, بھائی ویکیشنوں میں, چھٹیوں میں تم لوگ ادھر ادھر گھومنے پھرنے نکل کر ہزاروں روپے بیکار برباد کر کے آتے ہو. یہ پیسے جمع کرو اور عمرہ کرنے کے لیے جاؤ, کعبۃ اللہ جاؤ, مدینہ پاک جاؤ. ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں, پارٹیوں میں, تفریح میں, ٹور میں پیسے برباد کرنے کے بجائے پیسے جمع کر کے مکہ المکرمہ جاؤ, مدینہ منورہ جاؤ, عمرہ کرو, نبی کے روزے کی زیارت کرو, دیدار کرو. وہ جگہ ہے جانے کی. کافی اونچائی کے اوپر ہے غار ثور. اور ایک کتاب میں میں نے عجیب بات پڑھی کہ مکہ میں کتنی بھی گرمی ہوگی, اس سال حج میں 50 ڈگری پر گرمی ہوتی تھی, بعض مرتبہ چپل پگھل جاتی تھی, سافٹ ہو جاتی تھی, اتنی گرمی. کھجور کے دن ہوتے ہیں اس لیے گرمی ہونا ہی ہونا ہے. اور اللہ گرمی کے ذریعے گناہوں کو صاف بھی کر دیتے ہیں, گرمی کی برکت سے حاجیوں کے حج قبول فرما لیتے ہیں, گرمی کی برکت سے اللہ ثواب زیادہ عطا فرماتے ہیں. یہ تو کمائی کی گرمی ہے, نقصان کی گرمی نہیں ہے. تو کہا کہ سخت گرمی جب مکہ میں ہوتی ہے تب بھی غار ثور کے اوپر اللہ کی شان ہے کہ ٹھنڈک رہتی ہے. جب میں نے یہ بات کتاب کے اندر پڑھی تو میرے دل کے اندر قدرتی یہ بات آئی کہ جس جگہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 گھنٹے 3 دن رکے ہو, وہاں رحمت سکون برکت ہی برکت ہوگی, ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوگی. اور اس کی طرف خدا نے خود قرآن میں اشارہ بھی فرما دیا, فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ. اب غار ثور گوفا, پہاڑ کی گوفا, جنگلی گوفا, وہاں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے جو خدمت کی, اللہ پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. کہا کہ آپ ذرا باہر رکیے, پہلے میں اندر جاتا ہوں, اندر جا کر کے صفائی کرتا ہوں, پھر آپ کو اندر لے جاؤں گا. حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے, اندر جتنی بھی گرد غبار کچرا کا صاف کیا, جنگلی سانپوں کے سوراخ تھے, ہول تھے, تو اس کے اندر کوئی چیز ڈال دی اور سب ہال بند کر دیے تاکہ کوئی سانپ, کوئی بچھو, کوئی کیڑا مکوڑا آ کر اللہ کے نبی کو ڈنک نہ مار دے. ایک سوراخ باقی رہ گیا, ایک ہال باقی رہ گیا, وہاں کوئی چیز نہیں تھی لگانے کے لیے. اللہ اکبر, ایسے موقع, ایسی خوش نصیبی صدیق اکبر کو ملی, ابو بکر صدیق کو, اور ان کی بیٹی صدیقہ عائشہ کو نصیب ہو گئی. اس سوراخ پر جو بڑا تھا اور اس میں رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنا پیر مبارک وہاں رکھ دیا اور پیر سے اس کو بند کر دیا, اور اس کے بعد کہا اے میرے آقا اللہ کے رسول تشریف لے آئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور تھکن تھی, صدیق اکبر کی جان کے اوپر سر رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی. کیا شان ہے اللہ کی, کیا قدرت ہے اللہ کی, ایک طرف پورے مکہ والے دشمن بن کے نبی کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے ہیں, نبی کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں, اور نبی کے دل میں سکون, چین, اطمینان کہ وہاں صدیق اکبر کی گود میں نیند آ گئی فوراً. کیسا اللہ کی ذات پر بھروسہ, کیسا اللہ کی ذات پر یقین. اللہ آج ہمیں یہ نعمت عطا فرما دے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ پر بھروسہ رکھو, اطمینان رکھو, سکون اور عافیت کے ساتھ رہو, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ، چاہے ظاہری حالات کیسے بھی ہو، بھروسہ اللہ پر، نظر اللہ کی ذات کے اوپر. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کی مدد کے لیے کافی ہے. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ہمارا بھروسہ ہمارے اللہ کی مدد کے اوپر، ہماری نظر ہمارے اللہ کے اوپر، ہمارا یقین ہمارے اللہ. ہم لوگوں کو پورا سکون، چین، اطمینان کہ اللہ تعالی ہی ہماری مدد اور حفاظت کرنے والے ہیں. کتنا سکون کے گھر میں جا کر سو گئے، حالانکہ دشمن پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کیسی اطمینان کی کیفیت، کیسی سکون اور چین کی کیفیت. اللہ آج کے دور میں یہ کیفیت ہر ایمان والے کو عطا فرمائے. سکینت، سکون، چین، اطمینان کی کیفیت. اتنے میں یہ ہوا کہ حضور کو نیند لگ گئی، سانپ نکلا زہریلا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیر میں ڈنگ مارا، زہریلے سانپ نے. اتنا زہریلا سانپ ڈنک مارے، لیکن عشق نبوی اس کو کہتے ہیں، محبت رسول اس کو کہتے ہیں، نبی کی محبت اس کو کہتے ہیں کہ سانپ نے ڈنک مارا، زہر چڑھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ذرہ برابر بھی ہیلے بھی نہیں، شور بھی نہیں مچایا. آج تو ہم نماز پڑھے اور دو مچھر آ جاوے تو ہماری پوری نماز کا خشوع خضوع دو مچھروں کے سامنے قربان ہو جاوے. نماز پڑھ رہے تھے، لائٹ چلی گئی، پنکھا بند ہو گیا، کہو اللہ کے ساتھ میرا تو کنیکشن تھا نا، وہ کٹ گیا. یعنی لائٹ سے کنیکشن تھا ہمارا، اللہ سے نہیں تھا. اور یہاں سانپ ڈنک مار رہا ہے، زہر چڑھ رہا ہے، ہلے بھی نہیں، شور بھی نہیں مچایا، بالکل استقامت کے ساتھ. کیوں؟ دل میں آیا مجھے سانپ نے کاٹا ہے، زہر چڑھا ہے، میں اگر ہلوں گا یا آواز کروں گا تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں، آرام میں ڈسٹرب ہوگا، خلل ہو جائے گا، میرے آقا کی نیند خراب ہو جائے گی. کیسی محبت حضرت ابو بکر صدیق کی. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بھی سچی پکی محبت عطا فرمائے، سچا پکا عشق عطا فرمائے. وہ تو ہوا یہ کہ جب زہر چڑھا تو صدیق اکبر کے آنکھ میں سے آنسو نکلا اور وہ حضور کے نورانی چہرے کے اوپر آیا آنسو، تو حضور کی آنکھ مبارک کھل گئے. پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ تو کہا حضور اس طریقے سے سانپ نکلا، اس نے ڈنک مارا. بتاؤ کہاں پر ہے؟ اپنا تھوک مبارک نکالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک، جو ہزاروں دواؤں سے اچھی دوا، لاکھوں دواؤں سے اچھی دوا، وہ تھوک مبارک ابو بکر صدیق کے قدموں پر لگا دیا. جہاں سانپ کاٹا تھا وہاں لگایا، فوراً زہر ختم ہو گیا اور اللہ کے کرم سے شفا ہو گئی، سارا زہر مٹ گیا، ختم ہو گیا. میں آپ کو ایک تازی خوشی کی خبر سناؤں. مدینہ منورہ میں اور اس کے اطراف میں کچھ کنوؤں کے بارے میں احادیث کے اندر تذکرہ آتا ہے، حدیث میں، کہ اس کنویں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک ملایا. بیر غرس ایک کنواں ہے مدینہ کا, اسی میں سے انتقال کے بعد حضور کو غسل دیا گیا اسی کے پانی سے, اس میں بھی حضور کا تھوک مبارک ملا. اور بھی کچھ ایسے کنویں ہیں جو صحیح حدیث سے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک گیا. کچھ وجوہات تھی کہ ایسے سارے کنویں عام مسلمانوں کے لیے پیک کر دیے گئے تھے, بند کر دیے گئے. اب الحمدللہ اللہ نے راستہ کھول دیا. جن پانی کے کنوؤں کے اندر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک ملا ہے, ایسے کنویں اس وقت گورنمنٹ نئے سرے سے ڈیولپ کر رہی ہے, سعودی گورنمنٹ, اور شاندار بنا رہی ہے بہترین انداز میں, اور اس کے اوپر موٹر لگا کر واٹر کولر بھی لگا دیے کہ یہاں ٹھنڈا پانی اس کا کنویں کا, اور باہر بوتل والوں نے دکانیں لگا دی کہ لوگ آ کر کے بوتل خریدے اور یہ پانی بھر بھر کے لے جائے. اور ہمارا تو عقیدہ ہے, یقین ہے کہ جس کنویں میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک مل گیا, وہ قیامت تک انشاءاللہ برکتی کنواں ہے. قیامت تک اس کنویں میں برکت ہے, اس کنویں میں خیر ہے قیامت تک. تو ماشاءاللہ امت کو اب یہ چیزیں میسر ہونا آسان ہو گیا. خود گورنمنٹ ڈیولپ کر رہی ہے اور وہاں باقاعدہ حدیث انگریزی اور عربی میں لکھی جا رہی ہے, اس کنویں کی تاریخ, کس موقع پر حضور کا تھوک ملا تھا, کیا ہوا تھا, پوری تفصیلات, اور لائٹ وائٹ کا انتظام, رات کو بھی کھلا رہے, موٹریں لگ گئی, ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام, اسی کنویں کا ٹھنڈا پانی. خیر, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک مبارک لگایا, ابو بکر صدیق کو شفا ہو گئی. اتنے میں مکہ کے دشمن جو تلاش کرنے نکلے تھے وہ آ گئے, کیونکہ وہ زمانے میں آج کی طرح پکے راستے نہیں تھے کہ چلے تو راستے کے اوپر نشانی نہیں پڑے, بیچارے ڈاگ کو بھی سونگنے سے پتہ نہ چلے, اس طرح کے آج کے راستے. لیکن وہاں تو کچے ریت کے, ریتی کے راستے, اس میں آدمی چل کے جاوے تو نشان اسکیچ پڑ جاوے. تو وہ ڈھونڈتے 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 گوفا کے دروازے پر پہنچ گئے. عجیب ماحول, عجیب ماحول, مکہ کے دشمن گار کے دروازے پر, اور ابو بکر صدیق گار کے اندر بیٹھ کر ان کے قدم دیکھ رہے ہیں, پیر دیکھ رہے ہیں کہ آ گئے پکڑنے والے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا رہے, حضور یہ آ گئے ہم کو پکڑنے, یہ آ گئے پکڑ کے قتل کرنے والے. سبحان اللہ, ایسے موقع پر ہمیں یہ آیت سامنے رکھنی ہے, الا تنصروا فقد نصره اللہ, اللہ نے مدد فرمائی. ایک دم نازک موقع, کوئی مدد کرنے والا نہیں, کوئی حفاظت کرنے والا نہیں, لا ناصر الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں. دشمن آ گئے گار کے دروازے پر پکڑنے کے بعد, تو اس موقع کے اوپر اللہ کی مدد, الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذين كفروا, مکہ کے دشمنوں نے نکال دیا نبی کو, ابو بکر صدیق کو, اور نکالنے کے بعد پکڑنے اور قتل کرنے کے چکر میں پڑے. ثانی اثنین اذ هما في الغار, دو ہے بوفا کے اندر دو، اور ادھر سارے دشمن گھبراہٹ ڈر بے چینی، بس اسی موقع کے اوپر اللہ کا پیغام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ہمت دلائی، فرمایا اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا. بس یہ آیت یاد رکھو، یہ آیت پڑھا کرو، یہ آیت کا میننگ مطلب سوچا کرو، اس آیت پر جمعہ میں علماء بیان کیا کرو. لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، غم مت کرو، ہمارے ساتھ ہمارے اللہ ہیں. ان اللہ معنا. ارے جب احد کی لڑائی ختم ہوئی 70 صحابہ شہید ہوئے، چچا حمزہ بھی شہید ہوئے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ والوں نے پیٹ چیرا حضرت حمزہ کا، کان کاٹے ناک کاٹے اور ہار بنا کے گلے میں پہنا، ایسے دشمن پیٹ چیرا کلیجی نکالی، مکہ کی ظالمہ عورتوں نے کلیجی چبائی حضرت حمزہ کی، کیسے حالات. جنگ ختم ہوئی، ابو سفیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بنے، فادر ان لو سسرا باجی بنے باد، نعرہ لگوایا، نعرہ لگاؤ لنا عزا ولا عزا لکم. عزا مکہ والوں کا اس زمانے میں ایک بت تھا، کا اعلان کرو مسلمانوں کے سامنے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے تو عزا دیو ہے تمہارا کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دو ان کو، اللہ مولانا ولا مولا لکم. ایمان والو یہ نعرہ حضور نے احد میں لگوایا تھا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارے مدد کرنے والے، اللہ ہمارے مالک، اللہ ہماری حفاظت کرنے والے، تمہارا کوئی نہیں. بس گار کے اندر یہی بات فرمائی، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. پر ایمان والوں بہت اطمینان رکھو، اللہ مدد کیسے کرتے، کمزور چیز سے، معمولی چیز سے اللہ مدد کرتے ہیں. اللہ کو مدد کرنے کے لیے میزائل کی ضرورت نہیں، اللہ کو مدد کرنے کے لیے ایٹم بم کی ضرورت نہیں، اللہ کو مدد کرنے کے لیے ٹینک کی ضرورت نہیں، اللہ کو مدد کرنے کے لیے بم کی ضرورت نہیں. اللہ مدد کرتے ہیں کس سے؟ دنیا کی کمزور اور ویک چیزوں کے ذریعے سے. ایک دم کمزور چیز کا گھر کے اندر متولی صاحب آتے ہیں جمعہ کے دن، تو بھی بڑی خوشی کی آج متولی صاحب جمعہ کو مسجد میں آ گئے. بعض جگہوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ آج امت کے متولیوں پر بھی اللہ رحم فرمائے. جمعہ کو تشریف لے آئے تو بھی شکریہ ادا کرو ان کا. آ کر کے دیکھا، بھنگی صاحب، مؤذن صاحب، یہ مکڑی کے جالے کیسے ہو گئے، کروڑیے کے جالے، سب صفائی نہیں کرتے ہو. بےچارا مؤذن اٹھے گا، ایک تو بےچارا کمزور، پگار کم، کھاوے گیا، ڈھیلا ڈھالا بےچارا اٹھا اور معمولی سی جھاڑو لی اور ڈھیلے ڈھیلے کمزور ہاتھ سے یوں کیا اور جالا ختم ہو گیا. اتنا کمزور مکڑی کا جالا. خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور چیز یہ مکڑی کروڑی کہ یہ جالے یہ تنے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اپنے نبی کی اور ابوبکر صدیق کی مدد فرمائی. گھر کے دروازے کے اوپر مکڑی نے آ کر کے جالا بنا دیا، کمزور چیز سے اللہ مدد کر دے. کبوتر کو لوگ شانتی کا پرندہ کہتے ہیں. کبھی کوئی پیس کانفرنس ہو، کوئی پیس جو ہے کوئی موقع ہوتا ہے. آج کل پیس کے نام کے اوپر بھی بڑے فنکشن ہوتے ہیں, حقیقت میں پیس ہوتی نہیں, باقی سب کچھ ہوتا ہے وہاں پر. تو وہاں کوئی کبوتر اڑائے گا, کبوتر کے فوٹو لگائے گا, کبوتر بٹھائے گا. اللہ تعالی نے ایک دم شانت پرندہ, پیس فل برڈ کبوتر, اس سے اللہ تعالی نے اپنے نبی کی اور ابو بکر صدیق کی حفاظت فرمائی. آ گئے کبوتر کبوتری, انڈے دے دیے اور وہاں آ کر کے بیٹھ گئے. تیسری مدد, ایک درخت اگ گیا. بہت سی سیرت کی معتبر کتابوں میں ایک چھوٹا سا پودا اگ گیا. درخت کا حال آپ جانتے ہیں, آج کل بارش کے اندر پانی سے جھاڑ اگ نکلیں گے, ہاتھ سے آدمی اکھیڑ کے پھینک دے گا. اتنا کمزور بیچارہ پودا. ساری کمزور چیزیں, مکڑی کا جالا کمزور, کبوتر ایک دم کمزور پرندہ, اور ایک درخت کا چھوٹا سا پودا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اپنے نبی کی مدد فرمائی, حفاظت فرمائی. اللہ کو مدد کے لیے کوئی مضبوط طاقت والی چیز کی ضرورت نہیں, اللہ چاہے تو کمزور چیز کے ذریعے مدد کر دے. یہ ہجرت کا موقع, یہ ہجرت کا موقع ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اس وقت کے اوپر دو ہے, ادھر پورا مکہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما لی. ہمارا ایمان ہے اللہ اسی طاقت اور شان کے ساتھ آج بھی موجود ہے, اسی طاقت کے ساتھ, اسی شان کے ساتھ اللہ موجود ہے. یہ ہجری سن نیا سال ہمیں یہ یاد دلاتا ہے. ہجرہما فی الغار, حالات کے غار میں امت. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. بس اللہ کا یقین دل میں بٹھاؤ. اسی لیے یہ تسبیح پڑھنی ہے, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اللہ, اللہ اللہ. یہ ساری تسبیح ذکر اس لیے ہے تاکہ اللہ کا یقین دل کے اندر آ جائے. اللہ کی مدد, اللہ کی حفاظت, اللہ کی نصرت. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تین دن غار میں رہے, گفا میں, پھر نکل گئے وہاں سے. ایک موقع کے اوپر, جس زمانے میں انگریز لوگ اس ملک میں قابض ظالم تھے, تو ہمارے بڑوں نے, بزرگوں نے, اکابرین نے ان کو اس ملک کے سے نکالنے کی بڑی محنتیں کی. مولانا قطب عالم رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ, دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانودوی رحمت اللہ علیہ, ایک مرتبہ انگریزوں نے پکڑنے کا وارنٹ جاری کیا. انگریزوں کے خلاف آواز لگاتے تھے, لڑتے تھے. پکڑ دو, دوستوں نے اصرار کیا تو چھپ گئے. تین دن چھپے ہوئے رہے اور تین دن کے بعد باہر آ گئے. دوستوں نے کہا, حضرت چھپے ہوئے باہر آ گئے, چھپے رہو ورنہ انگریز پکڑ لیں گے, پھانسی پہ لٹکا دیں گے. کہا نہیں, بس تین ہی دن. اسی لیے کہ غار ثور میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فقط تین دن تک غار میں چھپ کے رہے تھے. بس اتنا ہی حدیث سے ثابت ہے. اسی لیے ہم چوتھے دن چھپ کے نہیں رہ سکتے, باہر نکل کے آئے. اب جو غار ثور سے نکلے مدینہ جانے کے واسطے, تو اب تو طریق الہجرہ اثر نو ڈیولپ ہو رہا ہے, ہجرت والا راستہ, وے آف ہجرہ. اب سعودی گورنمنٹ شاندار ڈیولپ کر رہی ہے اس کو. اب نکلے مدینہ جانے کے لیے, لیکن مکہ مدینہ کا جو مشہور راستہ تھا وہ نہیں لیا, دوسرا راستہ لیا تاکہ مکہ والے پکڑنے نہ آ جائے. چلے چلے چلے, بہت دور نکل گئے، رابغ ایک جگہ ہے وہاں پہنچ گئے، مقام رابغ اس کو جوفا بھی کہتے ہیں، وہاں پہنچ گئے، وہاں گئے تو مکہ کا مین راستہ آ گیا، مکہ مدینہ کا مین راستہ، وہاں جا کے جوائنٹ ہو گئے. اب جب اس راستے کے اوپر پہنچے جو مکہ مدینہ کا مین راستہ تھا، تو مکہ سامنے اس طرف وطن کی یاد تازہ ہو گئی. آدمی بہت دنوں سے وطن نہ آیا ہو تو وطن کا بورڈ بھی کہیں پڑے تو خوش ہو جاتا ہے. مکہ کا راستہ نظر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے وطن کی یاد تازہ ہو گئی. کیا یاد تازہ ہوئی؟ اے اللہ، یہاں میری زندگی کے 53 سال گزرے، پیدا ہوئے 53 سال مکہ میں زندگی گزاری، اور آج یہ مکہ کے ظالم مجھے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں. حضور کا دل بھر گیا، وطن کی یاد ستا رہی ہے. بس جبرائیل امین پیغام لے کے آئے. بہت بڑا سبق ہے یہ بھی ہجرت کا. کیا پیغام؟ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. یہ نبی گھبرا دے کائی کو، آج یہ لوگ آپ کو مدینہ جانے پر مجبور کر رہے ہیں. ایک دن آئے گا جس اللہ نے آپ پر قرآن اتارا، جس اللہ نے آپ کو نبی بنایا، وہ اللہ آپ کو مکہ المکرمہ ضرور واپس لائیں گے، عزت کے ساتھ لائیں گے، بالکل گھبراؤ نہیں، اطمینان کے ساتھ لائیں گے. پر اللہ کا وعدہ صرف 8 سال میں پورا ہوا، صرف 8 سال میں. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور پیارے آقا شان کے ساتھ مکہ المکرمہ آ گئے. میرے ایمان والے بھائیوں، یہ محرم کا مہینہ 1444 ہجری ختم ہوئی، 1445 شروع ہوئی، یہ نیا سال ہمیں یہ سب سبق دے رہا ہے، یہ لیسن دیتا ہے. مسلمان کا مال، دوسرے انسان کا مال، جان، عزت، اس کا خوب خیال رکھو. کوئی بھی انسان ناحق اس کو مارنا نہیں، غلط طریقے سے اس کا مال لینا نہیں، اس کی عزت پامال نہیں کرنی. یہ محرم کا احترام ہم کو سکھاتا ہے. دوسرا بڑا سبق، جہاں رہ کر کے ہمارا دین سلامت نہ ہو، ایمان، اخلاق، کیریکٹر سلامت نہ ہو، وہاں سے ایسی جگہ شفٹ ہو جاؤ جہاں ایمان کا ماحول، دین کا ماحول، پاک دامنی کا ماحول. یہ محرم کا سبق ہے. تیسرا سبق، ان تہجر ما کریہ ربک. اللہ کو جو پسند نہیں ہے وہ کام چھوڑو، وہ باتیں چھوڑو، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق نصیب ہوگا. اور یہ چوتھا بہت بڑا سبق کہ ہماری مدد کرنے والے ہمارے اللہ ہیں. اللہ پر بھروسہ رکھو، اطمینان سکون رکھو. غم، ٹینشن، کیا ہوگا کیا ہوگا، یہ ختم کرو، اور ہمارا یقین اللہ پر. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ہمارے اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہم سب کو ان تمام دروس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی ذات پر، اللہ اپنی ذات پر ہمیں یقین عطا فرمائے، توکل عطا فرمائے. میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ بھائی، بیعت ہو جانا، خانقاہوں میں آ جانا بہت آسان ہے، لیکن معاملات میں صاف ہونا، کسی کا حق ذمے میں باقی ہو تو ادا کر دینا، یہ ہے بہت بڑی خانقاہ، یہ بہت بڑا ذکر ہے، بہت بڑی تسبیح ہے، بہت بڑا یہ وظیفہ ہے، یہ اپنے اندر اتارنا ہے، کسی کا مالی حق ہمارے اوپر باقی نہ ہو، کسی کی عزت کو ہم پامال نہ کریں، اور ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اچھی صحبت کے ذریعے ہم دل کے اندر اللہ کا یقین مضبوط کریں، اللہ حفاظت کرنے والے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائیں، اپنی معرفت عطا فرمائیں، اپنا عشق عطا فرمائیں، سکینت، اطمینان، رحمت کی دولت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على النبي سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين